گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت رسالہ ابلغ گھوڑے سوار سے. یہ رسالہ قربانی کے احکام پر مشتمل ہے کہ جانور جو لینا ہے اس میں کیا کیا مطلب غلطیاں ہو جاتی ہیں، احتیاطیں کیا کرنی ہیں، عمرے کیا ہونی چاہیے، بہت سارا اس کے اندر اس حوالے سے مواد موجود ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عزوجل ہمارے ساتھ مفتی صاحب تشریف فرما ہے اور ان سے انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کی کالز کے جوابات لیں گے، تو آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عبدالرزاق عطاری عرب شریف سے بول رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کوئی چھوٹا جانور گھر میں بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں یہ ہم بادشاہ تیزت تغیر کے نام کر دیا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اپنی ضرورت میں اس میں لگا دیتے ہیں، تو اللہ دے گا تو پھر دوسرا جانور کر دیں گے، پھر وہ دوسرا ہم جانور کیا پھر بھی وہ ہم کو خود کو ضرورت پڑ گیا پھر وہ اپنی ضرورت میں لگا دیا. ابھی امید ہے ان شاء اللہ کر دیں گے اس میں رہنمائی کرنے کی. جزاک اللہ خیر.
جی اگلی کال.
حیدرآباد سے نیچے ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ میری جو ہے ٹانگ کی جو ہے 4 ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے، تو میں وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے محلے میں قریبی مسجد ہے، میں اس مطلب مسجد کے جمعے کی نماز جو ہوتی ہے تو میں اس کی آواز کے ذریعے سے وہ جماعت ادا کرتا ہوں گھر میں، کیا وہ میری نماز ہو جائے گی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی اس تکلیف کو دور فرمائے، انشاءاللہ جواب عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ فرض نمازوں میں اگر دوسری رکعت میں قرات کرنا بھول گیا اور پھر وہ اس نے رکوع سجود کیا، تیسری رکعت میں قرات کو مکمل کر لیا، تو آیا کہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
پاکستان میں بورڈ کے مطابق 70% لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے ہیں، ان 70% لوگوں کی قربانی جہل، تو باقی جو بچتے 30% ان میں سے کوئی 20% تو حرام کی روزی کماتے ہیں جس میں رشوت ہے، بےمانی ہے، دوسرا ایسا کوئی مسئلہ مسئلہ ہے، آیا پاکستان میں کتنے فیصد لوگوں کی قربانی ہوتی ہے اور باقی جو یہ قربانی کرتے ہیں آیا ان کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں؟
بہت سخت حکم لگا دیا آپ نے، انشاءاللہ وہ مفتی صاحب سے ہم اس کا جوابات لیں گے. عبدالرزاق بھائی تھے عرب شریف سے. جب جانور لیتے ہیں چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت تو بڑی اچھی اچھی نیتیں ہوتی ہیں کہ اس کام میں قربانی کریں گے، جو بھی اچھی نیت، لیکن جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو اپنی ضرورتیں یاد آ جاتی ہیں تو بیچ بھی دیتے ہیں. اس حوالے سے
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ جب جانور بیمار ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بڑے پیر صاحب کے لیے دیں گے،
جی،
اور پھر جب صحیح ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اپنی ضرورت پر خرچ کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بعد میں جو دوسرا جانور ہوگا اس کو دے دیں گے، تو ایسا کرنا کیسا؟ اس کی اس میں جس جانور کے بارے میں یہ ارادہ کیا ہے کہ اس کو بیمار ہونے کے اوپر یہ کہا کہ یہ صحیح ہو جائے تو بڑے پیر صاحب کے اس سال ثواب کے لیے
قربان کر دیں گے،
اس کی نظر کریں گے، تو اس صورت میں اس جانور کی نظر کرنا واجب نہیں ہو جاتا؟
ٹھیک.
اور اس کو ذاتی استعمال میں یعنی بیچ کر اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں، اس کو خود ذبح کر کے پکا بھی سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ جانور پالتے ہیں تو اس نیت یہ ہوتی ہے جب بڑے ہو جائیں گے تو بیچ دیں گے، اور جب کوئی گھر میں کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے تو وہ بیچ کر جو ہے وہ اس کے پیسے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اگر ایسی جو ہے وہ نیت کی تھی کہ یہ صحیح ہو جائے تو میں جو ہے وہ بڑے پیر صاحب کی نیاز میں دوں گا، صحیح ہونے کے اوپر ان کے اوپر واجب تو نہیں ہے کہ بڑے پیر صاحب کی نیاز کے لیے دے، لیکن ایک ارادہ جو کیا ہے، اچھی نیت کی ہے، تو اور دل میں اپنے آپ سے ایک جس کو کہتے ہیں کہ اپنے نفس سے جو انہوں نے عہد کیا ہے تو چاہیے کہ اس کو پورا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو پورا کریں۔ اور جب بیماری تکلیف اور پریشانی ہے اور اس میں ایک عہد کر لیا کہ ایسا ہو جائے تو ایسا کروں گا، تو بہتر یہ ہے کہ پورا کر لیں، لیکن اگر یہ عہد یہ پورا نہیں کرتے ہیں تو کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے، اس یہ جانور واجب بھی نہیں ہو گیا تھا اس کی نظر کرنا، اور دوسرا اس کے بدلے میں بھی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر دوسرے کی بھی نیت کر لی ہے کہ دے دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پورا کر لیا جائے۔
صحیح،
اور اس طرح جب ہوتا ہے کہ آدمی بعض اوقات جو ہے وہ دینی معاملات میں یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے میں یا ایصال ثواب کے معاملے میں، تو پھر ایک طرح کی عادت بن جاتی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر بندہ بولتا ہے ایسا کر لوں گا، یہ دے دوں گا، پھر مصیبت ختم ہو گئی تو پھر نیت بدل گئی،
بدل جاتی،
وہ بھی انہیں۔ تو یہ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی واجب کی منت مان لی،
صحیح،
کہ بھائی میرا بیٹا تندرست ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ جانور جو ہے وہ میں صدقہ کروں گا،
صحیح،
اس صورت میں تو نظر واجب ہو جائے گی،
ٹھیک ہے،
اب بیٹا صحیح ہو گیا، اب نظر کی ہی نہیں، تو اس صورت میں گناہگار ہوں،
گناہگار ہوں، ٹھیک
کی طرف توجہ۔
یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ بڑے سی پیر صاحب کے حوالے سے نیت کی، جانور نہیں کیا ان کی، مطلب عیسیٰ علیہ ثواب، بعد میں کوئی اگر تکلیف آتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر یہ خیال بھی آتا ہے یا کہہ بھی دیتے ہیں لوگ کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا تھا نا، اس وجہ سے یہ اب آپ کو تکلیف پہنچی ہے پیر صاحب کی طرف سے یا جو بھی۔
دیکھیں، اس میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مصیبت یا تکلیف کا آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے،
ٹھیک،
اور اگر کوئی جو ہے وہ گناہ کا کام کرتا ہے، یہ تو گناہ کا کام بھی نہیں ہے،
ٹھیک،
اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو یہ تو ہے کہ اپنے نفس کو ملامت کرے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے تکلیف یا مصیبت آئی ہے،
صحیح،
یہ اسی جو ہے وہ میرے گناہ کے سبب ہو،
ٹھیک،
اس طور پر جو ہے وہ اپنے نفس کو ملامت کرے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر پیر صاحب کے لیے مانا یا کسی مزار کے لیے مانا اور اب جو ہے وہ نقصان ہو گیا، تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ وہ پورا نہیں کیا ہے تو اس وجہ سے نقصان ہو گیا یا بڑے پیر صاحب نے مار دیا ہے،
صحیح،
تو یہ اس طرح کا جو ہے وہ کنسیپٹ یا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے،
ٹھیک۔
ہاں یہ ہے کہ یوں سوچ سکتا ہے کہ میں نے ایک عہد کیا تھا،
اس کو پورا نہیں کیا،
پورا نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے نقصان ہو گیا ہو، اور آئندہ نیت کرے کہ جو بھی اس طرح کی میں عہد کروں گا، نیتیں کروں گا، تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا،
ٹھیک،
اور اگر میرے اوپر لازم بھی نہ ہوا چونکہ میں نے ایک اچھی نیت کر لی ہے تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دوں گا، اور اگر میرے اوپر لازم ہوا تو وہ تو ویسے ہی پورا کرنا لازم ہے، اگر واجب منت مان لی ہے تو پورا نہ کرنے کے اوپر گناہگار ہوگا۔
صحیح۔ حیدرآباد سے ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، چار ہڈیاں ان کی ٹانگ کی ٹوٹ چکی ہیں، بہت تکلیف ہے، لیکن ماشاء اللہ نماز کا جذبہ باقی ہے، اب مسجد سے جو مائک کے ذریعے آواز آتی ہے جمعے میں یا اس کے علاوہ، اس میں وہ شامل ہو سکتے ہیں اس طرح؟
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دکھ درد مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں سے عافیت عطا فرمائے۔ یہ اس طرح کے جو ہے وہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں،
صحیح،
کہ جیسے کسی مشہور مقام سے کوئی نماز جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر لائیو دکھائی جا رہی ہے یا جو نماز کی آواز آ رہی ہے تو لوگ جو ہے وہ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر اقتدا شروع کر دیتے ہیں،
صحیح،
تو اس طرح جو ہے وہ آواز کے اوپر یوں اقتدا کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ مقتدی ہوا ہی نہیں ہے،
ٹھیک،
کیونکہ اقتدا کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام اور مقتدی کا مقام ایک ہو۔ اب کہیں دور سے جو ہے وہ آواز آ رہی ہے نماز کی اور اب اس نے نیت کر لی ہے تو یہ اس کی نماز نہیں ہوئی ہے، یہ مقتدی بنا ہی نہیں ہے، اس امام کے اقتدا میں آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اقتداء کی بنیادی شرط تھی کہ امام اور مقتدی کا ایک مقام میں ہونا، مقام واحد ہونا، تو وہ یہ شرط نہیں پائی جا رہی. تو اس طرح بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ بڑی راتوں میں جیسے جو ہے وہ مختلف چینل سے، بڑے بڑے مقامات سے، یعنی مساجد سے، مقدس مقامات سے جو ہے وہ لائیو پروگرام آ رہے ہوتے ہیں.
صحیح.
تو اب وہ وہاں نماز ہو رہی ہے، اب وہ بھلے کسی دوسرے ملک میں ہو رہی ہے،
صحیح.
یہ پاکستان میں جو ہے وہ ٹی وی سامنے رکھ کر وہ اپنے طور پر شامل ہو جاتا ہے، تو شرعاً ایسا جائز نہیں ہے.
ٹھیک.
اور اس سے نماز کی ادائیگی بھی نہیں ہوگی، اور نوافل پڑھے جو کچھ بھی کیا تو بس یہ ایک مشقت ہی کی ہے.
صحیح.
یعنی کہ اٹھک بیٹھک کی ہے، باقی نماز نہیں ہوئی.
اب یہ کیا کریں؟
ہاں، اب انہوں نے جو جمعہ اس طرح پڑھا ہے تو ان کا یہ جمعہ تو نہیں ہوا ہے.
صحیح.
تو اب ان کو ظہر کی قضا کرنی پڑے گی.
ٹھیک.
اور جمعہ یا جماعت اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ جو وہاں جانے کی قدرت رکھتا ہے اور جانے میں مشقت نہ ہو، اپاہج نہ ہو.
صحیح.
اگر کوئی شخص ایسا ہے جیسے یہ جو ہے وہ حالت بیان کر رہے ہیں، بظاہر تو ایسا شخص چل پھر نہیں سکتا.
صحیح.
ہے تو اپاہج ہی کی طرح ہے کہ یہ کہیں جو ہے وہ اس کا چلنا پھرنا آزادانہ نہیں ہوتا. تو اب ان کے اوپر واجب تو نہیں ہے، تو اب یہ گھر میں ظہر ادا کریں.
صحیح.
اور جو اس طرح کیا ہے اس سے توبہ بھی کریں.
صحیح.
اور جو ہے وہ ظہر کی قضا بھی کریں.
صحیح.
فرضوں کی قضا کریں گے.
ٹھیک. فرض کی جو پہلی دو رکعتیں ہوتی ہیں اس کے اندر قرات فرض ہوتی ہے، تو اگر کسی نے اس میں نہیں کی، بعد والی میں کر لی، تیسری اور چوتھی میں، تو اب اس کی نماز کا کیا؟
اگر پہلی جو ہے وہ دو رکعتوں میں سورت نہیں پڑھی، سورت پڑھنا بھول گئے ہیں، تو اب تیسری یا چوتھی میں اس کی جو ہے وہ پڑھنا واجب ہے.
ٹھیک ہے.
اب اگر بھول کر ایسا ہوا ہے تو سجدہ صاف کر لیا ہے تو اس کا ازالہ ہو جائے گا.
صحیح.
اور اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو پھر اس کا ارادہ کرنا پڑے
صحیح.
گا.
صحیح. پاکستان میں 70% غربت ہے، یہ جو کالر تھے ان کا جو سروے ہے اس میں، یہ تو نکال دیں. اب جو باقی 30% بچتا ہے اس میں 20% جو ہیں وہ حرام روزی کما رہے ہیں، رشوت کا لین دین، سود کا لین دین. تو اب یہ اگر اس مال سے قربانیاں کرتے ہیں یا جو ان کا سروے تھا، کیا فرمائیں گے آپ؟
دیکھیے کہ کسی مسلمان کے اوپر اس طرح تو حکم لگانے کی اجازت نہیں ہے، شرعاً یہ جائز نہیں ہے.
صحیح.
کہ 20% لوگ جو ہے وہ 30% کر رہے ہیں، 20% جو ہے وہ رشوت اور سود کے ذریعے کر رہے ہیں، اور 10% کا پوچھ رہے ہیں کہ ان کا کیا قربانیاں ہوئیں یا نہیں ہوئیں، تو ہمارے پاس کوئی ایسا ترازو نہیں ہے.
صحیح.
کہ ہم اس میں یہ تول کر بتائیں کہ فلاں شخص کی قربانی ہو گئی ہے، فلاں کی نہیں ہوئی ہے. شریعت مطہرہ نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے قربانی کے واجب ہونے کا، کہ بھئی یہ ایک ضابطہ ہے جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے.
صحیح.
اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود جو قربانی نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا.
صحیح.
اور اس میں یہ بھی پابندی نہیں ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ قربانی کر ہی نہیں سکتا ہے.
صحیح.
تو اس کے لیے بھی قربانی کرنا جائز ہے. کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک نہیں ایک سے زائد قربانیاں کرتے ہیں، ان کی نفلی قربانیاں ہوتی ہیں. بہت ساروں پر واجب نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود قربانیاں جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اب یہ تو شریعت نے ایک جو دائرہ بیان کیا ہے، ایک صاحب نصاب استطاعت بیان کر دی ہے کہ یہ واجب ہے، اور ساتھ چاہے قربانی ہو یا کوئی سی بھی مالی عبادت ہو، ہمیشہ وہاں پہ یہی بیان کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی فرمانا ہے، اور احادیث پاک میں بھی یہی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہی کو قبول کرتا ہے.
بے شک.
جو ناجائز مال کے ذریعے صدقہ اور خیرات کیا جائے، ناجائز مال کے ذریعے حج کیا جائے، یا ناجائز مال کے ذریعے قربانی کی جائے، تو وہ قربانی قبول نہیں ہے.
صحیح.
تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کو قبول کرتا ہے.
بے شک.
لہذا بطور مسلمان ہم یہ تو ہر کسی کو بولیں گے کہ اپنے حلال اور طیب مال سے قربانی کریں.
ٹھیک.
لیکن کسی کو یہ نہیں بولیں گے کہ اگر یہ رشوت بھی لیتا ہے تو اس کا رشوت لینا ناجائز.
صحیح.
اگر یہ دھوکے بازی کرتا ہے تو اس کا یہ دھوکہ دینا ناجائز. غصب کرتا ہے, چوری کرتا ہے, چھینا جھپٹی کرتا ہے, تو یہ سارے اس کے کام ناجائز ہیں.
صحیح.
لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو یہ بھی علم ہوتا ہے کہ یار میں جو نیک کام کر رہا ہوں
تو
میں کسی اچھے مال سے کروں.
صحیح.
تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول بھی کرے.
بے شک.
تو اب ہر کسی کا جو ہے وہ ایک ذریعہ آمدنی نہیں ہو سکتا.
نہیں ہوتا.
جو ناجائز ذریعہ آمدنی ہے وہ ناجائز ہے, اس کی مذمت بیان کی جائے گی. تو کیا پتا کہ اس کا جو ذریعہ آپ کے سامنے ہے وہ ناجائز ہے لیکن اس نے قربانی جو ہے وہ جائز مال سے کی ہے.
ٹھیک.
تو اس کے اوپر ہم یہ تو حکم نہیں لگا سکتے نا کہ اس نے جو قربانی کی ہے.
صحیح.
چونکہ میں نے اس کو رشوت لیتے دیتے ہوئے دیکھا تھا تو لہٰذا اس کی قربانی ہوئی نہیں.
ٹھیک ہے.
تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو رشوت لیتے ہیں دیتے ہیں اور کبھی لیتا دیتا دیکھ لیا تو ان کی قربانیاں ہوتی ہی نہیں.
صحیح.
ایسا حکم لگانا جائز نہیں ہے.
صحیح.
ہاں ہم یہ ضرور بولیں گے کہ رشوت کے مال سے دھوکے اور خیانت سے اور غصب شدہ چوری شدہ مال سے
قربانی
جو قربانی کی جاتی ہے وہ قربانی کرنا جائز نہیں ہے.
ٹھیک.
صرف اتنا حکم تو بیان کریں گے لیکن جس نے قربانی کی ہے اس کی قربانی کے اوپر ہم حکم نہیں لگائیں گے.
صحیح.
اسی طریقے سے جو سائل محترم نے یہ فرمایا کہ 20% لوگ جو ہے وہ ناجائز کام کرتے ہیں.
صحیح.
تو یہ بھی یعنی کہ مسلمانوں کی اور پاکستان کی 20% آبادی کو گویا کہ ناجائز مال سے جو ہے وہ ناجائز نوکری سے متہم کر دیا, تو یہ بھی درست نہیں ہے.
صحیح.
ایسا حکم لگانا جائز نہیں ہے. تو جو جائز نوکری کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ جائز ذریعے سے کماتا ہے, جو ناجائز کام کرتا ہے تو اس کی وہ نوکری ناجائز ہی ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن ناجائز نوکری کرنے والا بھی جو اس کی آمدنی ہے, جو اس کا کسب ہے, جو اس نے کمایا ہے, اس سے جو قربانی کی ہے, یعنی ناجائز کام کر کے جو کمایا ہے اس سے جو قربانی اس نے کی ہے, تو اس کے بھی پھر احکام میں آگے تفصیل ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس لیے یہ حکم لگانا درست نہیں ہے. اور 10% جس نے کر دیا تو اب پھر اس طریقے سے لوگ کو یہ ایک جو ہے وہ بہانہ مل جائے گا کہ یار 10% کی تو قبول ہونی ہے.
صحیح.
پتہ نہیں میں ان 10% میں ہوں یا نہ ہوں.
چھوڑو.
تو چھوڑو. کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ایسا حکم مسلمانوں پر نہیں لگانا چاہیے. اور یہ ضرور کہا جائے گا کہ جو ناجائز مال سے کرتے ہیں ان کا ناجائز مال سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. جو اس طرح مالی معاملات ہیں ویسے بھی ناجائز کام سے ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے.
صحیح.
اور جو اس طرح کے مالی معاملات عبادت کے معاملات ہیں تو وہ ہمیشہ جائز رقم سے کرنا ہی جائز ہیں, ناجائز رقم سے کرنا ناجائز ہے.
ٹھیک. کالر جو ہیں جنہوں نے یہ بات کی تھی ان کو کیا آپ نیکی کی دعوت پیش کریں گے؟
ان سے یہی عرض کیا جائے گا کہ اپنی طرف سے اس طرح
ایڈ کرنا
جو ہے وہ مجموعی طور پر مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا حکم لگا دینا جو ناجائز والا ہے تو اس کی شرعاً اجازت نہیں.
نہیں. مدی شہل کے ناظرین بہت پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے, اور ہم مسلمانوں سے اس نے زنی رکھیں گے جو بھی قربانیاں کر رہے ہیں کہ یہ ان کا پاک ہی مال ہوگا جو جس سے یہ قربانیاں کر رہے ہیں. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
کیا ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ مختلف پروگرام وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں ٹی وی میں؟ دوسرا سوال یہ ہے ٹی وی یا ریڈیو پہ دعا ہو رہی ہو تو ہاتھ اٹھانا ضروری ہوتے ہیں کہ نہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
کیا اذان دیتے ہوئے غلط ہو جائے تو اذان واپس دینی چاہیے؟
دارالفتاء اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ہم چار بھائی ہیں, میری والدہ وکیل ہے ہماری طرف سے, تو ایک بھائی نے کہا کہ امی 8000 روپے ہیں مجھے ایک حصہ چاہیے. امی نے کہا ٹھیک ہے لے لیا اور ایک حصہ دے دیا. ایک بھائی نے کہا یہ 10000 روپے ہیں مجھے حصہ دے دیں, تو امی نے ایک حصہ ان کو بھی دے دیا. اور ایک بھائی نے کہا یہ 15000 روپے ہیں مجھے دو حصے چاہیے. امی نے کہا ٹھیک ہے. اب کیا حصے میں رقم کا متعین کرنا ضروری ہے یا اس طریقے سے بھی ہو جائے گا کہ کوئی 8000 دے کے بھی ایک حصہ لے سکتا ہے, کوئی 10000 دے کے بھی ایک حصہ لے سکتا ہے, اور کوئی 15000 دے کے بھی دو حصے لے سکتا ہے؟
انشاءاللہ جواب لیتے ہیں. ٹی وی دیکھنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مختلف پروگرام ظاہر اس کے اندر آتے ہیں اور اسی طرح ٹی وی پہ جو دعا ہو رہی ہے کیا اس میں بھی ہم ہاتھ اٹھائیں گے؟
ایسے پروگرام دیکھتے کیوں ہیں کہ جس سے بندے کو یہ
خیال
ہو کہ یہ خیالات آئیں کہ ان کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
ٹھیک
ہے. اور اس طرح کے جو ناجائز پروگرام ہیں ان کا دیکھنا ہی جائز نہیں ہے.
صحیح.
اور جہاں تک وضو ٹوٹنے کا تعلق ہے تو وضو اس سے نہیں ٹوٹتا ہے, لیکن ناجائز چیز کو دیکھنا ناجائز ہی ہے. اور جب دل ملامت کر رہا ہے, ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ میں ایسی چیز دیکھ رہا ہوں کہ جس سے وضو بھی ٹوٹ سکتا ہے, تو اس چیز کو دیکھا ہی نہ جائے.
صحیح بات.
اور ہمیشہ جو جائز پروگرام ہیں انہیں کو دیکھا جائے, اور جائز پروگرام ہی والا چینل اپنے ٹی وی میں لگانا چاہیے. اور مدنی چینل الحمدللہ 100% جو ہے وہ جائز پروگرام ہے, اور اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے. تو اپنے ٹی وی کو مدنی چینل کا عادی بنائیں.
صحیح.
تو انشاءاللہ وضو نہیں ٹوٹے گا
انشاءاللہ,
اور نہ ہی یہ خیال آئے گا.
صحیح.
اور دوسرا سوال کیا تھا ان کا؟
اچھا, ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا, جیسے بالفرض ناجائز چیز, جیسے آپ نے دعوت تو پیش کر دی ہم سب کو کہ ہر ایک کو گناہوں سے بچنا چاہیے, لیکن گناہ ہو گیا, غیبت کر لی, باوضو تھے, تو اب کیا دوبارہ وضو کرنا مستحب
ہے؟ کہ وضو کر لے مستحب ہے.
ٹھیک.
جی
ٹھیک. اچھا, ٹی وی پہ دعا ہو رہی ہے تو ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے تھا.
ہاتھ اٹھانا تو یہ دعا کے آداب میں سے.
ٹھیک ہے.
یعنی کہ چاہے ٹی وی پہ دعا ہو رہی ہے یا مسجد میں دعا ہو رہی ہے یا کسی بھی ہم دعا میں شریک ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کی جائے. تو یہ ہاتھ اٹھانا یہ عاجزی کا اظہار ہے. تو جب دعا کریں تو ہاتھ اٹھائیں, یہ دعا کے آداب میں سے ہے. تین ادب بیان کیے گئے ہیں, سینے کے برابر ہوں, چہرے کے برابر ہوں, یا اتنے اٹھا لیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے. یہ ہاتھ اٹھانے کے تین آداب بیان کیے گئے. اور بہت سارے لوگ ایسے کر کے بیٹھے رہتے ہیں, یہ دعا کے آداب میں سے بھی نہیں ہے.
صحیح.
اور بظاہر یہ ایک تکبر والی صورت بھی نظر آتی ہے.
صحیح.
کوئی عذر بھی نہیں ہے, بالکل صحیح سالم آدمی ہے. یا بعض لوگ جو ہے وہ یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی دعا کرنے کے لیے تو ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے, لیکن دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے, اور اس میں جس قدر عاجزی کا اظہار ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قدر ہی قبولیت کی جو ہے وہ یقین رکھنا چاہیے. اور یہ بھی احادیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے. یعنی کہ بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حیا فرماتا ہے. تو اب بندے کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کا لحاظ فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ خالی نہ جائے.
صحیح.
تو اس اعتبار سے بھی بندے کو ہاتھ جو ہے وہ دعا میں اٹھانے چاہیے, نیچے نہیں رکھنے چاہیے. اس میں عاجزی کا بھی اظہار ہے, اور بہتر طریقہ بھی ہے, سنت بھی اسی طرح ہے, تو اسی طریقے سے مانگے جائیں. لیکن اگر کسی نے بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کر لی ہے, دعا کرنا تو بہر صورت جائز ہی ہے, اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اس اعتبار سے کہ ضروری ہوں ضروری بھی نہیں.
صحیح.
دل میں بھی دعا کی جا سکتی ہے.
اچھا, یہاں اگر کسی کو ابھی یہ خیال آئے, مدنی چینل کے ناظرین ہمارا جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں, کہ نماز میں تو بھی آپ نے اقتداء کا منع فرمایا تھا کہ ٹی وی پہ جیسے اگر نماز ہو رہی ہے تو وہ آپ کی اقتداء ہی مطلب نہیں ہوگی, دعا میں آپ فرما رہے ہیں کہ اگر ٹی وی میں دعا ہے تو آپ اس میں شریک ہو جائیں, ہاتھ اٹھائیں, تو دونوں میں فرق کیسے؟
دونوں میں فرق ہے. یعنی کہ اقتداء تو ایک خاص معاملہ ہے.
جی.
کہ آپ ایک امام کے پیچھے اپنے افعال ادا کر رہے ہیں.
صحیح.
اور دعا میں تو اب یہ نہیں ہے کہ اب فرض کیا کہ کسی نے دعا کی ہی نہیں ہے.
صحیح.
امام دعا کرا رہے ہیں اور کسی نے امام کے ساتھ ہی نماز پڑھی ہے.
صحیح.
اور اس نے دعا کی نہیں ہے, وہ چلا گیا, تو کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟
ہو جائے گی.
تو دعا میں وہ اقتداء والی بات نہیں.
ٹھیک.
دعا میں کہیں بھی دعا ہو رہی ہے تو وہ دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رہی ہے, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رہے ہیں. تو یہ ایک اقتداء کر رہے ہیں نیک لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ یا اللہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں,
میں بھی
تو ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ میری بھی دعا قبول فرما لے. تو جو شریعت نے مختلف جیسے وہ
ہر بات افعال کو عقل سے نہیں سوچیں گے ہم, ہر بات کو عقل
جی
سے
مختلف افعال ہیں تو ان کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے.
صحیح.
تو جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی اور اقتداء کے لیے مخصوص شرائط
صحیح.
ان شرائط کو جب تک فالو نہیں کریں گے
صحیح.
تو اس وقت تک جو ہے وہ عبادت درست نہیں ہوگی. اب یہ دیکھ لیجئے کہ امامت کے لیے جس طرح شرائط ہیں
ٹھیک ہے
کہ امام وہ بن سکتا ہے کہ جس میں یہ شرائط ہو. اب دعا کروانے والے کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے
ٹھیک ہے.
ہاں بہتر یہ ہے کہ نیک اور صالح سے دعا کرے جائے
صحیح.
اور یہ زیادہ قبولیت کے لائق ہے
صحیح.
اور زیادہ قبولیت کے قریب ہے. لیکن اب اگر کوئی بھی دعا کر رہا ہے مسلمان تو اس دعا میں ہم شریک ہو جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے, تو اس کے لیے شرائط نہیں ہے کہ ایسا ایسا ہو تو پھر اس کے ساتھ دعا کرنی ہے, ایسا ایسا نہیں ہو تو پھر اس کا دعا نہیں کرنی. تو ہر چیز کی ادائیگی کا ایک الگ سے طریقہ ہے, اس کو ادا کرتے وقت اس طریقے کو فالو کیا جائے گا. جس چیز کا شریعت نے پابند نہیں کیا تو اس کا ہم بھی پابند نہیں کریں گے.
یعنی ہم شریعت کے پابند ہیں, اپنی عقل کے پابند نہیں ہیں. جو چیز عقل میں آ رہی ہے اس کے پیچھے ہم چلیں ایسا نہیں ہے. اذان میں اگر غلطی ہو جائے تو کیا کریں گے؟
اذان میں مختلف غلطیاں ہوتی ہیں. اب یہ کون سی غلطی ہوئی ہے, جب تک اس غلطی کا جو ہے وہ تعین نہیں ہوگا
ٹھیک,
تو اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یادہ کرے. بعض صورتوں میں یادہ ہو بھی جاتا ہے اور بعض صورتوں میں یادے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے
ٹھیک.
تو جب تک غلطی کا تعین نہیں ہوگا تو اس وقت تک تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا
ٹھیک ہے. یہ جو سوال تھا کہ چار بھائی ہیں اور والدہ کو اپنی امی کو قربانی کا وکیل بنایا ہے, کوئی 8,000 دے, کوئی 10,000 دے, کوئی 15,000 دے, بڑے جانور کے حوالے سے, تو کیا فرمائیں گے
آپ اس میں؟ دیکھیں پہلی تو یہ وضاحت نہیں ہے کہ والدہ کو وکیل بنانا کس حیثیت سے. اگر سب نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو جانور آئے گا اس کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ ہم لے گئے
صحیح,
تو اس اور والدہ کو پیسے جمع کروائیں گے
ٹھیک,
والدہ اس اعتبار سے وکیل ہے
صحیح,
تو پھر اس اعتبار سے تو سب کے پیسے جو ہے وہ برابر ہوں گے
ٹھیک,
تو وہ برابر برابر حصے کے حقدار ہوں گے
صحیح.
اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے افراد جو ہے وہ کم زیادہ ملا لیتے ہیں, یعنی کہ والدہ یہ کہتی ہیں کہ ہاں آپ چار بچے ہیں, ایک میرا ہے, ایک جو ہے وہ آپ کی بہن کا ہے, ایک آپ کے ابو کا ہے, تو یوں مل ملا کے ساتھ حصے ہو گئے, ہم جانور لیں گے تو آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں
صحیح,
سب کا حصہ ہوگا, تو اس میں کم زیادہ دیتے ہیں, تو اس کمی زیادتی میں اجازت ہوتی ہے
صحیح.
یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ والد ہی خرید کر آ جاتا ہے
صحیح.
کوئی پیسے دیتا ہی نہیں ہے
صحیح.
ایک تو اس طرح کی وکالت ہوتی ہے, والد کو اجازت ہوتی ہے کہ ہاں بھی آپ ہماری طرف سے
قربانی
کر دیں, اور والد خرید کر آ جاتا ہے تو سب کے حصے ان کی اجازت سے ہو جاتے ہیں
ٹھیک.
بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بڑا بھائی لے کر آ جاتا ہے
صحیح,
دونوں بھائی ساتھ مل کر رہ رہے ہوتے ہیں, تین چار بھائی مل کر ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, ایک جانور لے آتا ہے اور سب کو پتا ہوتا ہے, سب کی اجازت ہوتی ہے, سب سے پوچھ لیتا ہے, سب کے اس میں حصے ہو جاتے ہیں حالانکہ کوئی پیسے نہیں دیتا ہے. تو اب والدہ کی وکیل ہونے کی حیثیت کس حیثیت سے ہے کہ اگر وہ یوں ہے کہ بھائی ایک جو ہے وہ ذرا امیر ہے, اس کو یہ بولا کہ آپ جو ہے وہ 15,000 روپے دے دیں, آپ جو ہے وہ 15,000 روپے دے دیں, اس کو بھی وہی حصہ ملنا ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ جو 15,000 میں دے رہا ہوں اس سے جانور خریدا جائے گا
پھر وہ
اور وہ اس جانور میں سب کا حصہ ہوگا
ٹھیک ہے,
تو اس اعتبار سے تو کمی بیشی میں کوئی حرج نہیں ہے
ٹھیک ہے.
وہ گویا کہ جو زائد دے رہا ہے وہ
جمع کی طرف سے
جی وہ جمع ہو رہے ہیں اور جانور خریدا جائے گا, جو زائد دے رہا ہے کہ گویا وہ دوسرے کی طرف سے جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کے حصے میں جو کمی آ رہی ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں
ٹھیک ہے,
اس میں تو کوئی حرج نہیں
ہے.
اب جیسے اجتماعی قربانیاں کی جاتی ہیں نا, اس میں جو وکیل بنتے ہیں تو اس میں کمی بیشی جائز نہیں
ہے ٹھیک ہے,
کہ اس میں جو گائے خریدی جائے گی یہ ان کی طرف سے خریدی جائے گی
صحیح,
اور ظاہر ہے کہ اگر جو ہے وہ سات حصے ہوتے ہیں, اب جو ہے وہ 49,000 جمع ہو گیا, 7,000 لگائے تو 49,000 جمع ہو گیا, تو اب ایک نے تو فی حصہ 7,000 کے مقابلے میں آیا
ٹھیک ہے,
تو اب جس نے 2,000 دیا تو اس کا حصہ 2,000 کے مقابلے میں آیا
صحیح ہے,
اور دیگر لوگوں کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہے
صحیح ہے,
تو اس کا حصہ جو ہے وہ ساتویں حصے سے کم ہو گیا
ٹھیک ہے,
تو اس کی یہ شرن جائز نہیں ہے
ٹھیک ہے.
تو وہ جو حیثیت ہے والدہ کی بطور وکیل وہ کون سی حیثیت ہے
صحیح,
جب تک وہ متعین نہیں ہوگی تو اس وقت تک اس کا صحیح جواب نہیں بنے گا, اور جو مختلف صورتیں تھیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ بیان کر دی
صحیح.
تو قربانی کو بچانے کے لیے, قربانی کو صحیح طریقے سے کرنے کے لیے یہ جو ان کا سوال ہے کہ والدہ کی جو حیثیت ہے وکیل والی وہ کیا حیثیت ہے، اس کو دارالافتاء اہل سنت سے پوچھ لیں، خود جا کر ڈسکس کر لیں تاکہ ان کی قربانی درست ہو جائے۔
ٹھیک، اچھا یہاں پر بڑے جانور کا تذکرہ ہوا سات حصوں کے حوالے سے، سنا ہے جو بڑے جانور میں اونٹ ہے اس کے اندر 11 حصے ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ؟
عوام میں یہ مشہور ہے
کہ وہ بڑا ہوتا ہے،
جی وہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں 11 حصے ہوتے ہیں، تو جو بڑے جانور کی کیٹیگری میں جو جانور آتے ہیں جیسے اونٹ ہو گیا، بھینس ہو گئی، بیل ہو گیا، تو اس میں 7 ہی حصے ہوتے ہیں،
صحیح،
یعنی 7 حصوں سے زیادہ حصے کسی بھی جانور میں نہیں ہوتے، اونٹ میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں، بھینس میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں، تو بڑے جانور جتنے ہیں ان میں 7 حصے ہوتے ہیں، 11 حصے کسی میں نہیں ہوتے ہیں، اور یہ عوام میں مشہور ہے اور شاید اسی اعتبار سے مشہور ہوگا کہ اونٹ بڑا ہوتا ہے تو اس میں حصے بھی زیادہ ہونے چاہیے، بکری چھوٹی ہوتی ہے تو اس میں 1 حصہ ہوتا ہے، اور جو ہے وہ بیل یا بھینس
یہ سے بڑی ہے
تو اس میں 7 ہوتے ہیں، اونٹ ان سے بڑا ہے تو اس میں 11 ہونے چاہیے، تو ایسا نہیں ہے، بکری 1 کی طرف سے کفایت کرے گی، چاہے وہ بیل کے برابر ہو یا بیل سے تھوڑی کم ہو، موٹی تازی ہو، یا اس کا وزن جو ہے وہ بڑے جانور کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ 1 ہی کی طرف سے کفایت کرے گی، اس میں 1 ہی حصہ ہوگا اور 1 ہی شخص کرے گا، اور جو اس سے بڑے جانور کی کیٹیگری میں جانور آئیں گے تو اس میں 7 افراد،
اگر 11 افراد شریک ہو گئے اس کے اندر لائلہ کی وجہ سے یا جو بھی آپ کے ہیں، تو
اس میں یہ ہے کہ 7ویں حصے سے کسی کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے، تو 11 افراد شریک ہو گئے تو ظاہر ہے کہ
ہوگا نہیں،
7ویں حصے سے کم ہی حصہ ہوگا تبھی تو 11 حصے بنیں گے،
صحیح،
تو اس صورت میں قربانی ہوگی نہیں۔
ٹھیک، مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کرنا واجب ہے، اور ہم نے سلسلوں میں یہ سنا بھی مفتیان کرام سے کہ اس کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے، اب جانور لے رہے ہیں، جانور کی عمروں کے حوالے سے، پھر اس کو ذبح کرنے کے حوالے سے، گوشت کے حوالے سے، اس کی کھال کے حوالے سے، سارا علم ہے جو کہ ہم پر، جس پر قربانی واجب ہے اس کو یہ علم حاصل کرنا بھی واجب ہے تاکہ وہ شریعت کے مطابق اپنی قربانی کر سکے، ورنہ بھی جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ لا علمی کی وجہ سے بعض صورتوں میں قربانی ہوتی ہی نہیں ہے اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں نے قربانی کر لی، اس لیے آپ کو رسالے کا بھی بتایا، بھارے شریعت کے اندر بھی مسائل لکھے ہیں، یہ سلسلے بھی اس لیے رکھے گئے تاکہ اس طرح کی غلطیاں، اس طرح کے احکام ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے مزید آپ کی کورس کو ہم شامل کرتے ہیں۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ میرے ہم ایک گھر میں 5 بھائی رہ رہے ہیں، تو میں نے اپنی رہائش کے لیے ایک علیحدہ 5 مرلے کا پلاٹ لیا ہوا ہے، کیا اس کی وجہ سے مجھ پر قربانی ہوگی یا نہیں؟ اور اس کے علاوہ گھر میں صاحب نکالی ہوئی ہے، اور کمیٹی جو میں دے چکا ہوں تو وہ تقریباً 1.25 لاکھ ہے، اس سے زائد میں کمیٹی ادا کر چکا ہوں، تو ابھی میری کمیٹی نکلی نہیں، کیا اس صورت میں اس کمیٹی کی وجہ سے جو میں ادا کر چکا ہوں ابھی نکلی نہیں ہے، مجھے ملے نہیں، پرچی پر ہے، پتہ نہیں کب نکلے گی، ابھی سال بھی لگ سکتا ہے، اس میں سے زائد بھی لگ سکتا ہے، اس کی وجہ سے مجھ پر قربانی ہوگی یا نہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال،
کان کٹا ہوا ہے، کیا قربانی کر سکتے ہیں؟
جانور کا کان کٹا، ٹھیک، 5 بھائی الگ سے پلاٹ لیا ہوا ہے، کمیٹی بھی ہے، 1.25 لاکھ بھر چکے ہیں،
جی جو انہوں نے پلاٹ لیا ہوا ہے اب رہائشی مقصد کے لیے لیا ہوا ہے، تو اس میں فقہا نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی کے 2 مکان ہیں، اگر تو یوں ہے کہ ایک گرمیوں میں استعمال کرتا ہے اور ایک سردیوں میں استعمال کرتا ہے، تو یہ گرمی اور سردیوں کی ضرورت میں شامل ہو جائیں گے،
صحیح،
اور اگر ایک ہی میں رہتا ہے، دوسرا جو ہے وہ پلاٹ کی صورت میں فارغ پڑا ہوا ہے یا اس میں رہتا ہی نہیں ہے، کرائے پر دیا ہوا ہے، اس کی مالیت اگر اتنی ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے،
صحیح،
تو اس صورت میں قربانی واجب ہو جائے گی،
ٹھیک ہے۔
اسی طرح جو کمیٹی انہوں نے دی ہوئی ہے جو ہے وہ 1.25 لاکھ جتنی جو ہے وہ ادائیگی کی ہوئی ہے اور ابھی ان کو ملی نہیں ہے،
صحیح،
تو اگر ان کے اوپر قرض وغیرہ نکال کر جو ہے وہ تب بھی صاحب نصاب بن جاتے ہیں، 52.5 تولے چاندی جتنی جو ہے وہ تب بھی ان کے پاس نصاب بچتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ صاحب نصاب ہوں گے،
صحیح،
ان کے اوپر قربانی لازم ہوگی،
ٹھیک ہے۔ جانور کا جو ہے وہ کان کٹا ہوا ہے، جو قربانی کا جانور انہوں نے لیا ہے شاید، تو اس حوالے سے قربانی پہ کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیں بہتر افضل تو یہی ہے کہ قربانی کا جانور ہر طرح کے عیب سے مبرہ ہو،
ٹھیک،
اس میں جو ہے وہ کان کٹا ہوا بھی نہ ہو، چرا ہوا بھی نہ ہو، اس میں جو ہے وہ سوراخ بھی نہ ہو، افضل یہی ہے. اب کان کٹا ہوا ہے تو اب اس کی کٹی ہوئی کی مقدار کو دیکھا جائے گا، اگر تہائی یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے.
صحیح.
اگر کم کٹا یا چیرا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی.
یعنی جانور کے اندر اگر ایسا عیب ہے کہ جو جسے کان کا آپ نے ایک تہائی بتایا، ایک تہائی سے کیا مراد ہے؟ یعنی
جو ٹوٹل عضو ہے
اس کے تین حصے،
جو ٹوٹل کان ہے اس کے تین حصے کر لیے جائیں.
صحیح ہے.
اب یہ دیکھا جائے گا کہ کٹا ہوا کتنا ہے، تہائی یا تہائی سے زائد کٹا ہوا ہے یا اس سے کم ہے. تو اب اگر تہائی یا تہائی سے زائد کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اگر تہائی سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے.
لیکن بہتر یہ ہے کہ اس عیب سے بھی پاک ہو.
اچھا، یہ جیسے بعض علاقوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ نشانی کے لیے یا نمبرنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں نا، جیسے اجتماعی قربانی میں شاید کہیں ہوتا ہوگا، سوراخ تو ہو جاتا ہے کان میں، وہ چھوٹا سا ایک وہ لوہے کا وہ ڈال دیتے ہیں.
ہاں دیکھیں، نمبرنگ کے لیے سوراخ کرنا ضروری نہیں ہے.
صحیح.
اور بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، جانور جو ہوتے ہیں ان کے کانوں میں جو ہے وہ نمبرنگ کی ہوئی ہوتی ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ اب معمولی سے سوراخ ہے.
صحیح.
تو عیب تو یہ بھی ہے.
ٹھیک ہے.
اس کی قربانی تو ہو جائے گی.
صحیح.
لیکن ایک اب عیب دو طرح کے ہیں نا.
صحیح.
کہ عیب ہے
جس سے قربانی نہیں ہو،
ایک وہ عیب ہے کہ جس سے قربانی جائز ہی نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے.
ایک وہ عیب ہے کہ جس سے قربانی تو ہو جاتی ہے.
صحیح.
اور ایک تیسری صورت یہ کہ بالکل بے عیب ہو.
صحیح.
اور یہی جانور ہونا چاہیے.
صحیح.
جو بالکل بے عیب ہو.
ٹھیک.
اور اگر ایسا عیب ہے کہ جس کو شریعت نے معافی رکھی ہے کہ ہم اس میں قربانی ہو جائے گی.
صحیح.
تو اس میں قربانی ہو جائے گی. اور سوراخ جو ہے وہ معمولی سا سوراخ جو نمبرنگ کے لیے لگا ہوتا ہے، تو یہ ایک ایسا معمولی عیب ہے کہ جسے قربانی تو ہو جائے گی.
ٹھیک.
اور ایک وہ عیب ہوتا ہے جو بڑا عیب ہوتا ہے، جو قربانی سے مانے یعنی رکاوٹ بن جاتا ہے، تو اس عیب کی صورت میں قربانی ہوگی نہیں.
ٹھیک. آخر میں دو کالز کو ہم اور شامل کرتے ہیں. جی،
قادر پوراؤں سے شمون رضا عطاری عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، اقامت کہنے والے باعث ٹائم بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے مخارج بالکل ٹھیک نہیں ہوتے، اور ان کا روب بھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب بھی کوئی بات نہیں کر سکتے، مقتدی بھی کوئی بات نہیں کرتا. ایسی اقامت جس میں کسی مخارج کا کوئی ٹھکانا نہ ہو، اس پر جماعت پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کے لیے کیا حکم ہے؟
انشاءاللہ.
تو اگر کوئی آدمی قربانی چھوٹا جو جانور ہے اس کو یا بڑے کسی جانور میں حصہ ڈالے اور اپنے مرحومین کی طرف سے کرے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ایک تو ہوتا ہے نا سالے سوال کرنا، وہ ایک ٹھیک ہے، سالے سوال کسی بھی قربانی کرنے کا، لیکن کیا مرحوم اپنے واحدین میں سے کسی مرحوم کے لیے وہ قربانی کی جائے؟
اقامت کہنے والے کے مخارج صحیح نہیں ہے، لیکن باروب شخصیت ہیں، کوئی ہٹا نہیں سکتا وہاں سے.
دیکھیں، جس کے مخارج صحیح نہیں ہیں یا وہ دیگر فاسق و فاجر ہے ایسا، لیکن روب ہے اس اعتبار سے کہ دنیا دار ہے، اور یا کوئی طاقت عہدہ منصب ہے، لوگ اس سے دبتے ہیں ڈرتے ہیں، تو ایسے شخص کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، اس کا اقامت کہنا تو جائز نہیں.
ٹھیک ہے.
اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس کو پیار محبت سے سمجھایا جائے، کہ دیکھیں کہ اقامت اور امامت اور مؤذنی کہنے والے جو ہوتے ہیں، یہ ایک شرعی اعتبار سے منصب ہے، یہ ایک عہدے ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں.
صحیح.
جس طریقے سے آپ خود اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ امامت کے لائق نہیں ہیں، تو اسی طرح مؤذنی یعنی مؤذن ہونا، اذان کہنا اور اقامت کہنا، یہ بھی شریعت نے ایک منصب مقرر کیا ہے، اس کے لیے شرائط مقرر کی ہیں کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیسی صفات ہونی چاہیے.
صحیح.
تو یا تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ ہی اقامت کہیں، لیکن اپنے اندر وہ والی صفات پیدا کر
لیں
جو جن صفات کی وجہ سے اقامت کہنا جائز ہو جائے.
صحیح.
ورنہ اگر آپ کی ایسی اقامت ہے کہ جس میں اقامت ہوتی ہی نہیں ہے، تو بغیر اقامت کے ہم جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ اس طرح کر رہے ہیں، تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. تو یا تو آپ ایسی صفات پیدا کر لیں.
صحیح.
یا پھر جو اہل ہیں آپ ان کو جو ہے وہ اقامت کہنے دیا کریں.
صحیح.
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ صرف ایسے اس کے عہدے اور منصب کی وجہ سے خود بخود روب میں آئے ہوئے ہوتے ہیں.
ہوتے.
لیکن اگر اس کو سمجھا دیا جائے تو وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن سمجھانے کا بھی صحیح انداز ہونا چاہیے. اگر کوئی اقامت کے لیے کھڑا ہو گیا اس کو بیٹھ جاؤ تم اقامت کہہ نہیں سکتے ہو.
صحیح.
اور میں تو حق بات کہہ رہا ہوں, کوئی بھی بڑی شخصیت کتنی ہو. تو اب اگر اس طریقے سے سمجھائیں گے تو وہ ضد میں آئے گا.
صحیح.
اور جب ضد میں آئے گا تو مسلسل اسی غلطی کو کرے گا, اور نتیجہ کیا ہوگا, یا تو یہ مسجد چھوڑ جائے گا یا وہ مسجد چھوڑ جائے.
صحیح.
گا. اور عموماً روب دبدبا کیا ہوتا ہے کہ یہی لوگ مسجد کو چندہ دینے والے ہوتے ہیں.
صحیح.
امام کی تنخواہ یہی دیتے ہیں, مؤذن کی تنخواہ یہی دینے والے ہوتے ہیں, تو وہ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں پھر تنخواہ نہیں دوں گا.
صحیح.
چندہ نہیں دوں گا. تو اس چودھری صاحب کو سمجھانا چاہیے کہ چودھری صاحب آپ مسجد میں جو دیتے ہیں چندہ اور جو تنخواہ وغیرہ دیتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں, یہ اس مقصد کے لیے نہیں دیتے ہیں کہ آپ اقامت یا مؤذنی یا امامت. صحیح. کے مصلے پہ کھڑے ہو جائیں. آپ چاہے جتنا بھی چندہ دیں, اس منصب کے لیے آپ کو وہ والی صفات پیدا کرنا ضروری ہیں.
صحیح.
جو اس منصب کا تقاضا کرتی ہیں.
ٹھیک.
تو اس طریقے سے سمجھایا جائے تو انشاءاللہ ایسے چھٹکارا ہو جائے گا.
اچھا, یہ جو آخری ہمارے کالر تھے, اور اس طرح کا بینر میں نے بھی پڑھا ہے اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا, یعنی حصے داری, چھوٹا جانور اتنے کا, بڑا میں اس طرح. تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ چھوٹے جانور میں حصہ داری, پھر بڑے کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا, اور جن کا انتقال ہو چکا ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں ہم شامل کر سکتے.
چھوٹے جانور میں تو حصے داری کہیں نہیں ہوتا ہے.
جی,
چھوٹے جانور میں حصے داری تو ہوتی ہی نہیں ہے, اور بڑے جانور میں حصے داری تو ہو سکتی ہے, سات حصوں تک تو حصے داری ہو سکتی ہے. جو ان کا مین سوال یہ تھا وہ یہ تھا کہ اسال ثواب کے لیے, ایک کہہ رہے کہ اسال ثواب ہوتا ہے کہ حصہ لینا ہوتا ہے.
صحیح.
تو جو مرحومین کی طرف سے حصہ لیا جاتا ہے وہ در حقیقت اسال ثواب ہی ہوتا ہے. تو اسال ثواب کے لیے حصہ لینا, یعنی یوں وہ جو حصہ لے گا قربانی اسی کی ہوگی.
صحیح.
اس کا جو ثواب ہوگا وہ جس مرحوم کے لیے کرنا چاہتا ہے
اس کو پہنچے گا. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین, آج بہت اہم ہم نے مسائل سیکھے. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.